واتبع سبيل من أناب إليه. وقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وقال تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سائل العلماء وجالس الكبراء وخالق الحكماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور جو لوگ اپنے تقوی میں سچے ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو جاؤ. بعض لوگوں کا اشکال یہ ہے کہ بس ایک ہی آیت ہے، ایک آیت نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ چار پانچ آیتیں تلاوت کی. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: واتبع سبیل من اناب الی. جو شخص میری طرف جھکاؤ میلان رکھتا ہو اس کے راستے کا اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، یعنی اللہ والا. اللہ والے ہی ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا جھکاؤ نفس اور شیطان کی طرف نہیں ہوتا، ان کا جھکاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے. تو فرمایا ان کے راستے کی اتباع کرو. دو آیتیں ہو گئیں. نمبر تین: اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ وہ انبیاء علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالی نے ہدایت عطا فرمائی. دیکھیے لفظ کون سا استعمال فرمایا، ہدایت کا. بس ان کی ہدایت کبھی ہدا ہوں مقتدی، ان کی ہدایت کی اقتداء کرو، ان کے راستے پر ہی چلو. تین ہو گئی. چوتھی آیت: الرحمن فاسأل به خبیرا. اللہ تعالی فرماتے ہیں رحمان کون ہے، اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھو. جو اللہ تعالی کا باخبر ہو اس سے پوچھو کہ رحمان کون ہے. چار آیتیں ہو گئی. اب پانچویں آیت جس کو ہم سب کے اوپر پڑھنا واجب ہے، اگر ہم اس کو نہ پڑھیں تو اس کا ادھر صاحب لازم آئے گا، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یاد رکھیے سورہ فاتحہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک حرف بھی چھوٹ گیا سورہ فاتحہ کا, ایک حرف, ایک آیت نہیں, اگر ایک حرف چھوٹ گیا, ایک حرف یعنی کوئی کسی نے دال نہیں پڑا, الحمدو کا دال نہیں پڑا, یا کوئی حرف چھوڑ دیا اور کوئی, سجدہ صاحب لازم آئے گا, سجدہ صاحب کرنا پڑے گا کیونکہ اس کا واجب چھوٹ گیا. چلیے پورا نہیں چھوٹا لیکن واجب کا ایک جز چھوٹنا بھی واجب چھوٹ نہیں ہے, لہذا سجدہ صاحب لازم آ جائے گا. جے جائے کہ ایک آیت چھوڑ دے. لہذا یہ جو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس آیت کا پڑھنا ہم سب پر واجب ہے. اگر ہم نے یہ آیت نہ پڑھی تو ہماری نماز ناقص رہے گی. یہ وہ دعا ہے جس کا مانگنا ہم سب پہ واجب ہے, اور اس میں بھی اسی بات کی تعلیم ہے کہ اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ چلائیے. کون سا سیدھا راستہ؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر آپ کے انعامات نازل ہوئے, آپ نے اپنے انعامات برسائے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ تو ان لوگوں پر کا راستہ جن لوگوں پر آپ کا غضب نازل ہوا, اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے, مراد یہود اور نصارہ ہیں, ان کے راستے سے ہمیں بچا لیجیے. یہ دعا مانگنا ہم سب پہ واجب. اگر فرض کر لیں کوئی نفلی نماز بھی پڑھ رہا ہو تو نفل نماز نیت باندھنے سے پہلے تو نفل ہے, نیت باندھنے کے بعد وہ بھی واجب ہو جاتی ہے, اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. نیت باندھنے سے پہلے تک نفل ہے, جیسے ہی آپ نے نیت باندھ لی اب اس کا پورا کرنا واجب. اور اس میں یہ دعا بھی ہے سورہ فاتحہ, اور سورہ فاتحہ کے اندر یہ دعا, اس دعا کا مانگنا بھی واجب جیسے سورہ فاتحہ واجب. اس کا مطلب سمجھ لیجئے کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر واجب فرمایا ہے کہ اللہ والوں کے راستے کو مانگو, مانگو اللہ والوں کے راستے کو. کیونکہ اس آیت سے مراد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اس آیت سے مراد اس وقت اس دور کے اندر وہ تین طبقے ہیں جس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, جو شخص, اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کا تعلق انبیاء علیہ السلام کے طبقے سے ہے, یعنی انبیاء علیہ السلام, اور نمبر دو صدیقین, نمبر تین شہداء, نمبر چار صالحین, عام نیک لوگ. تو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ تو بند ہو گیا, اب یہ تین طبقے باقی ہیں. نبی انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا, صدیقین, شہداء اور صالحین. آج کل کے دور میں اس آیت سے مراد یہی تین طبقے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ منعم علیہم جن پر اللہ کے انعامات برس رہے ہیں, برستے رہیں گے, وہ یہی آج کل کے دور میں تین طبقے ہیں. ایک تو صدیقین, نمبر دو شہداء, نمبر تین صالحین. اور ان میں بھی صدیقین کو پہلے نمبر پہ رکھا, سب سے پہلے تو انبیاء علیہ السلام ہیں, چونکہ ان کا سلسلہ اب منقطع ہو گیا, لہذا یہ دعا مانگنی بھی جائز نہیں کہ اللہ مجھے نبی بنا دیجیے. جس نے یہ دعا مانگی اس کو استغفار کرنا پڑے گا. اب رہا صدیقین, شہداء اور صالحین. صدیقین یہ کون لوگ ہیں؟ الذي لا يخالف قوله حاله. نمبر ایک, صدیق کی تعریف تفسیر رولمانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ, جو بہت بڑے مفتی بغداد تھے, وہ فرماتے ہیں صدیق کون شخص ہوتا ہے؟ فرمایا الذي لا يخالف قوله حاله, جس کا قول اور فعل ایک ہی ہو, جو اس کی زبان پر ہو وہی اس کے دل میں ہو, جو اس کے دل میں ہو وہی اس کی زبان پر ہو. یہ صدیق نمبر ایک. نمبر دو, الذي لا يتغير باطنه من ظاهره. دوسری صفت کیا پائی جانی چاہیے ان میں؟ دوسری صفت صدیقین کی یہ ہے کہ ظاہری حالات سے ان کا باطن متاثر نہ ہو. ظاہری حالات سے ان کا باطن متاثر نہ ہوتا ہو. مثال کے طور پر کسی ایسی جگہ چلا گیا جہاں گناہ ہو رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی ہو رہی, یا گناہ کا موقع ہو, جیسے بے پردہ عورتیں, نامحرم عورتیں, گناہ کا موقع ہے, یا گناہ ہو رہا ہو, تو ایسے موقع پر صدیق جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ بھائی یہ تو بہت اچھا موقع مل گیا, چلو اس گناہ میں شامل ہو جاؤ. نہیں, ایسے موقع پر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور مضبوط ہو جاتا ہے. جیسے اس کی مثال ایسی ہے جیسے بچے کو کوئی اس کی ماں سے چھیننے کی کوشش کرے, بچہ اپنی ماں کی گود میں ہو, اس کو کوئی اور لینا چاہے تو بچہ اور اپنی ماں سے چمٹ جاتا ہے, اس کے کپڑے پکڑ لیتا ہے. جب بچہ کسی گود میں نہیں آنا چاہتا اپنی ماں کو چھوڑ کر, تو وہ اپنی ماں کے کپڑے تک پکڑ لیتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا, اور یعنی پہلے سے اور تعلق مضبوط کر لیتا ہے اپنی ماں کے ساتھ, ہے نا. تو صدیق کی تعریف یہی ہے کہ جب نفس اور شیطان اس کو کھینچ رہے ہوں آؤ ہماری طرف آؤ, تو وہ ان کی طرف نہیں جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے اور مضبوط چمٹ جاتا ہے, جیسے بچہ اپنی ماں سے چمٹ جاتا ہے. یہی صدیق. اور نمبر تین, تیسری تعریف, تیسری صفت جو صدیقین میں پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ الذي يبذل الكونين في رضا محبوبه, جو اپنے محبوب یعنی اللہ تعالی کی رضا مندی کی خاطر دونوں جہان قربان کر دے, یعنی دنیا اور آخرت کو قربان کر دے. دنیا کو قربان کرنا کیا ہے؟ یہ ہرگز نہیں کہ دنیا چھوڑ دے. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, بات اصل میں یہ ہے کہ دنیا کی محبت کبھی بھی ہمارے دل سے نہیں نکل سکتی. ہم چاہیں کہ دنیا کی محبت نکل جائے, ناممکنات میں سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. زُيِّنَ لِلنَّاسِ, فرمایا یہاں زُيِّنَ لِلنَّاسِ میں مسلمان بھی داخل ہے اور غیر مسلم بھی داخل ہیں, سب داخل ہیں, سارے انسان داخل ہیں. فرمایا تمام انسانوں کے دلوں میں ہم نے محبت ڈال دی. کس چیز کی؟ عورتوں کی, لڑکوں کی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ مِنَ الشَّهَوَاتِ, بنین نساء والبنین، بنین کہتے ہیں لڑکوں کو. آپ دیکھتے ہیں لڑکے زیادہ پسند ہوتے ہیں، لڑکوں کی ولادت زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے لڑکیوں کے مقابلے میں. تو یہ اصل میں اللہ نے رکھا ہے کہ میلان ہے لڑکوں کی طرف زیادہ، کہ لڑکے ہمیں لڑکا دے دے اللہ تعالیٰ. کسی کے یہاں لڑکیاں ہوں تو اس کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ ایک لڑکا ہی دے دیجیے اللہ تعالیٰ. تو یہ اصل میں اللہ نے رکھی ہے محبت، عورتوں کی محبت، لڑکوں کی محبت، اور اسی طریقے سے سونے اور چاندی کے زیورات کی محبت، والانعام اور جانوروں کی محبت. ریوڑ کے ریوڑ ہیں کسی کے پاس، سواریوں کی محبت، اور اسی طریقے سے کھیتی باڑی کی محبت، کھیتی کی محبت، زمین کی محبت. مراد یہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی پلاٹ ہے، کوئی دکان ہے، یا کوئی کھیتی ہے جس پر زمین کا ٹکڑا ہے جس پر آپ کھیتی باڑی کریں. ان تمام چیزوں کی محبت اللہ تعالی نے رکھ دی ہمارے دلوں میں. جب اللہ نے رکھ دی، وہ اللہ کی رکھی ہوئی چیز کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. بس اتنا مقصود ہے کہ ان چیزوں کی محبت کم رہے، اللہ کی محبت غالب رہے، ان چیزوں کی محبت مغلوب رہے. اتنا مقصود ہے، یہ ہٹا نہیں سکتے ہم. جب اللہ نے رکھ دی ہم ہٹا نہیں سکتے. اور کوئی دعویٰ کرے میرے اندر، میرے دل میں ان چیزوں کی کوئی محبت نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو میں نے رکھی ہے. اللہ، لہذا بس اتنا مقصود ہے کہ ان تمام دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت 49% ہو جائے، 51% اللہ کی محبت ہو جائے تو کامیاب ہو جائیں. غالب اللہ کی محبت رہے، ان چیزوں کی محبت مغلوب رہے. تو الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ، ظاہری حالات سے اس کا باطن متاثر نہ ہوتا ہو، یہ صدیق ہے. یہ تین صفات صدیق میں پائی جانی ضروری ہیں. اور چوتھی تعریف ہمارے حضرت والا میرے شیخ اور مرشد عارف باللہ حضرت افضل مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کا ایک سانس صدیق وہ ہے جس کا ایک سانس بھی اللہ تعالی کی نافرمانی میں نہ گزرتا ہو، اس کی تمام سانسیں اللہ کی فرما برداری میں گزرتی ہیں. اور جس شخص نے یہ تہیا کر رکھا ہو کہ میں 24 گھنٹے تقوی سے رہوں گا، 24 گھنٹے تقوی سے رہوں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو یہ شخص 24 گھنٹے عبادت میں، 24 گھنٹے عبادت میں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دعا کا مانگنا ہم سب پہ واجب فرمایا ہے. اور مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ تفسیر معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہاں پر فرمایا کہ اہدنا الصراط القرآن نہیں فرمایا، اہدنا الصراط الرسول نہیں فرمایا. یہ بھی تو فرما سکتے تھے اللہ تعالیٰ کہ اللہ ہمیں قرآن کے راستے پر، قرآن نے جو راستہ بتایا ہے اس پر چلا دیجیے. یہاں یہ نہیں فرمایا. یا یہ بھی فرما سکتے تھے اہدنا الصراط الرسول، رسول اللہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر ہمیں چلا دیجیے. یہ بھی نہیں فرمایا. کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ کتاب قرآن کریم یا کوئی بھی کتاب یہ کافی نہیں ہے ہدایت کے لیے. یاد رکھیے گا، تیرنے کی ترکیب کسی کتاب میں پڑھ لی جائے اور تیرے آدمی تیرنا شروع کر دے، آپ خود سمجھیں جب تیرنا آتا ہی نہیں ہے اس کو تو کہاں پہنچے گا, پانی کی تیر میں پہنچے گا. تیرنا آتا نہیں, تیرنے کی ترکیب کسی کتاب میں پڑھ لی, معلوم ہوا کتاب ہدایت کے لیے کافی ہے. پکانا کھانا آتا نہیں ہے اور کسی کتاب میں پڑھ لیا اتنی یہ ڈالیں, اتنی مرچیں ڈالیں, اتنا فلاں چیز ڈالیں اور زیرہ اور ہلدی اور فلاں چیز ڈال کے پتہ نہیں وہ کیا چیز تیار کرے گا. اگر اس نے کتاب میں پڑھ کے اور کبھی اس نے کھانا نہ پکایا ہو تو نہ جانے وہ کیا چیز تیار کرے گا. ہاں اگر یہی کام کسی باورچی کی نگرانی میں کرے وہ بتاتا جائے بھائی ایسے کرو ایسے کرو, اس کی نگرانی ہو اور یہ کام کر رہا ہو پھر اچھی چیز بنا لے گا. کوئی تیرنے والے کی نگرانی میں تیر رہا ہو کہ نہیں دیکھو ایسے کرنا ہے ایسے ہاتھ چلانے, تیرنے والے کے ساتھ تیرے سیکھے کوشش کرے تو تیرنا سیکھ جائے گا. معلوم ہوا کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے. اسی لیے جہاں اللہ نے کتاب, اور کیا اللہ قادر نہیں تھے ہر گھر میں اللہ تعالیٰ قرآن کا ایک نسخہ نازل فرما دیتے؟ قرآن کو نازل فرمایا, قرآن کریم کے ساتھ صاحب قرآن کو نازل فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل کیسے کرنا ہے, دیکھو ان کو دیکھو ہمارے نبی کو دیکھو ان کو دیکھ کر عمل کرو قرآن. تو اللہ تعالیٰ نے صحائف اور کتابیں بھی نازل فرمائی, صحائف اور کتابوں کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو بھیجا اس دنیا کے اندر کہ اس صحیفے میں جو لکھا ہوا ہے یہ رسول کی زندگی میں تلاش کرو, اس طریقے سے اس پر عمل کرو. معلوم ہوا کہ رسول یا نبی چلتا ہوا, چلتی ہوئی کتاب اللہ, چلتی پھرتی کتاب اللہ یا اللہ کا صحیفہ بھیجا ہوا وہ ہوتا ہے. تو کتاب اللہ اور رجال اللہ دو سلسلے ہیں, کتاب اللہ کا سلسلہ اور رجال اللہ کا سلسلہ, یہ دونوں سلسلوں کو اللہ نے جاری فرمایا. اس لیے محض کتاب یہ کافی نہیں ہدایت کے لیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط القرآن اسی لیے نازل نہیں فرمایا کہ اللہ ہمیں قرآن کے راستے پر چلا دیجئے, کیونکہ قرآن صرف قرآن کافی نہیں ہدایت کے لیے. بھائی آپ یہ سوچئے اگر آپ پہلوان بننا چاہتے ہیں, پہلوان بننا چاہتے ہیں تو کیا آپ کتابیں پڑھ کے پہلوان بن جائیں گے؟ کوئی کتاب دیکھ لیجئے, کوئی اور کوئی ویب سائٹ کھول لیجئے, تو آپ اس طرح کرنے سے آپ پہلوان بن جائیں گے؟ جب تک آپ کسی پہلوان کی صحبت اختیار نہیں کریں گے, کسی پہلوان کے پاس نہیں جائیں گے, وہ اس وقت تک آپ پہلوان نہیں بن سکتے. اور جب آپ پہلوان نہیں بن سکتے تو آپ اپنے حریف کو ہرا بھی نہیں سکتے, پچھاڑ بھی نہیں سکتے. کسی پہلوان سے آپ مقابلے میں اتر جائیں تو آپ شکست ہوگی, آپ کو اور کیا ہوگا. ایک پہلوانی کا معاملہ وہ آپ نہیں کر سکتے کسی پہلوان کے بغیر. اور میں آپ سے عرض کروں پہلوان کیا ہوتا ہے, اس کا دشمن اس کا حریف اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے, اس سے کشتی لڑنی ہوتی ہے. اور ہماری جو کشتی ہے وہ اس میں دنیا میں جو کشتی ہوتی ہے وہ ایک کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے, ایک پہلوان تو اس کے مقابلے میں ایک ہی پہلوان ہوتا ہے. ہمارا مقابلہ تو اس بالکل الٹ ہے, ہمارا مقابلہ نفس سے بھی ہے شیطان سے بھی ہے, دونوں ہمیں نظر بھی نہیں آ رہے. ایسے حریف سے ہمارا مقابلہ ہے جو ایک نہیں ہے, دو حریف ہیں, نفس بھی ہے شیطان بھی ہے, دونوں سے ہمیں کشتی لڑنی ہے اور دونوں ہمیں نظر نہیں آ رہے. آپ بتائیے کتنا خطرناک مقابلہ ہے یہ. تو جب آپ دنیا کے کسی پہلوان سے مقابلہ نہیں کرتے جب تک کہ کسی پہلوان سے آپ پہلوانی سیکھ نہ لیں, ایسے ہی ہمیں کسی ایسے پہلوان کی تلاش کرنی پڑے گی جو نفس اور شیطان سے کشتی لڑنا جانتا ہو, وہ گر جانتا ہو کہ نفس اور شیطان سے جو نظر نہ آنے والے دشمن ہیں, نظر نہ آنے والے حریف ہیں, اور ایسے حریف ہیں جو دو ہیں ایک کے مقابلے میں دو ہیں. اب کتنا خطرناک مقابلہ ہے یہ. جب تک آپ کسی اللہ والے کا دامن نہیں پکڑیں گے جو جانتا ہو نفس اور شیطان کے مکائد کو, آپ بچ نہیں سکتے. وہ آپ کو بتائے گا کہ دیکھو فلاں گناہ سے ایسے بچو, فلاں گناہ سے ایسے بچو. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں اہدنا الصراط الرسول نازل نہیں فرمایا, نہ اہدنا الصراط القرآن نازل فرمایا. اچھا اہدنا الصراط الرسول کس لیے نازل نہیں فرمایا؟ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بھی جواب دیا, فرمایا اہدنا الصراط الرسول اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت تک اس دنیا میں نہیں رہنا تھا, رکھنا ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو قیامت تک. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ نازل فرمایا جس کا اطلاق انبیاء علیہم السلام پر بھی ہو جائے اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی ہو جائے. تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ایسے لوگوں کے راستے پر ہمیں چلائیے جن پر آپ نے اپنے انعامات برسائے. اور وہ طبقے کون سے ہیں؟ وہ چار ہیں جو قرآن کی دوسری آیت میں, قرآن اپنے بعض مقامات کی تفسیر بعض دوسرے مقامات پہ کرتا ہے, یہ قرآن کا اصول ہے. تو فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, یہ آگیا أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ چار طبقے ہیں, انبیاء کا طبقہ, صدیقین کا طبقہ, شہداء کا طبقہ, صالحین کا طبقہ. ان چاروں کے راستے پر ہمیں چلائیے. لہذا منعم علیہم کا راستہ وہ ہے جس سے مراد اللہ والے ہیں, یہ طے ہو گیا. لہذا جس طرح ہم دنیا کے اندر کسی ایک ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں, پانچ چھ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے, کوئی بیماری ہو جائے, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے, کوئی بیماری ہو جائے تو کتنے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں؟ ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو. اگر پانچ چھ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ کہ بھائی مجھے بخار ہو گیا, اس کو کیا معلوم کہ آپ اس سے پہلے تین ڈاکٹروں سے اور مل چکے ہیں؟ اس بیچارے کو کوئی علم غیب تھوڑی ہے, وہ تو اپنی دوائی دے گا, وہ دوسرا ڈاکٹر اپنی دوائی دے گا. پانچوں کی دوائیاں آپ کھائیے بیٹھ کر ایک وقت میں, تو کیا حال ہوگا؟ پانچوں کو فیس بھی دینی پڑے گی, وقت الگ لگا. لہذا کسی ایک ڈاکٹر کو تلاش کر لیں, اس کے نسخے پر عمل کریں. یہی ہم کرتے ہیں دنیا میں. ایسے ہی کسی ایک روحانی ڈاکٹر کو تلاش کر لیجیے جو نسخے جانتا ہو نفس اور شیطان سے بچاؤ کی. مثال کے طور پر ہمارے شیخ حضرت والا دامت برکاتوں کو ایک صاحب نے خط لکھا کہ حضرت میرے گھر میں ٹی وی ہے, ٹی وی پر ایسے مناظر آج کل آتے ہیں جو کسی شریف انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے. حیا سوز, ایمان سوز مناظر ہوتے ہیں جو ایک با حیا آدمی ان کو برداشت نہیں کر سکتا. ظاہر ہے ان کا دیکھنا ناجائز ہے. تو انہوں نے یہ خط لکھا کہ میرے گھر میں تو ٹی وی ہے, آپ تو منع فرماتے ہیں کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو, میں کیسے بچوں؟ اب آپ بتائیے میں کیسے بچوں؟ یہ اللہ والوں کا کام ہے. ہم نے سمجھا ہے بس اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ والوں سے دعا کرا لو, کاروبار نہیں چل رہا اللہ والوں سے دعا کرا لو, خاندان میں جھگڑے ہو رہے ہیں نا اتفاقی ہیں اللہ والوں سے دعا کرا لو. ٹھیک, میں اس سے انکار نہیں کرتا, یہ بھی صحیح ہے, مگر اللہ والوں کا اصل کام یہ نہیں ہے. اور افسوس اسی بات کا ہے کہ جو ان کا اصل منصب ہے اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. اور وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں ہمیں بھی پہنچا دیجئے. وہ طریقے کیا ہیں جن پر عمل کر کے کوئی آدمی اللہ تک پہنچ جاتا ہے ہمیں بھی پہنچا دیجئے. اصل تو یہ ان سے پوچھنا ہے, یہ طریقے پوچھنے ہیں, یہ راستے ان سے پوچھنے ہیں. اب ان صاحب نے خط لکھا کہ میں کیسے ٹی وی سے بچوں, میرے گھر میں تو ٹی وی ہے, آپ فرماتے نظر کی حفاظت کرو, اب میں کیسے بچوں؟ اب جواب سنیے, دیکھو اللہ والے طریقے بتا دیتے ہیں کہ یہ طریقہ اختیار کر لو تم گناہ سے بچ جاؤ گے, جب گناہ سے بچ جاؤ گے اللہ والے ہو جاؤ گے. تو حضرت نے ان کو جواب لکھا کہ جس گھر, جس کمرے میں ٹی وی چل رہا ہو ہرگز اس کمرے میں مت جاؤ, آپ کسی کمرے میں, دوسرے کمرے میں رہیے, ہرگز اس کمرے میں نہ جائیے. اگر کوئی آپ کو کام ہے اس کمرے میں جس کمرے میں ٹی وی ہے, تو آپ دن میں کسی اور وقت میں جب ٹی وی نہ چل رہا ہو وہ کام وہاں آ کے کر لیجئے اور پھر فارغ ہو جائیے, اور جب ٹی وی چل رہا ہو آپ اس کمرے میں نہ جائیے. اگر آپ وہاں چلے گئے, وہاں چلے گئے, مثال کے طور پہ باہر روڈ پر گولیاں چل رہی ہوں, پتھراؤ ہو رہا ہو, اور کوئی وہاں نکل جائے تو بچ سکے گا پتھراؤ سے؟ اس کے بھی سر پہ آ کے لگ جائے گا پتھر. گولیاں چل رہی ہیں, وہ چلا گیا تو گولیاں چلیں گی وہاں, اس کو بھی لگے گی گولی, وہ بھی نہیں بچ سکے گا. ہاں اللہ جس کو بچائے وہ بات الگ ہے, لیکن اس طرح جانا ظاہر ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے. اسی طرح جہاں ٹی وی چل رہا ہو وہاں شیطان کی گولیاں چل رہی ہیں, آپ اگر چلے جائیں گے آپ کو بھی گولی لگ جائے گی. جہاں ٹی وی چل رہا ہو وہاں شیطان پتھراؤ کر رہا ہے, آپ چلے جائیں گے آپ کو بھی پتھر لگ جائے گا. لہذا حضرت والا نے ان کو جواب لکھا کہ آپ ہرگز اس کمرے میں نہ جائیے جس کمرے میں ٹی وی چل رہا ہو. بس یہ لیجئے, ہمت کر کے آپ ایک کمرے میں رہیے, دوسرے کمروں میں جائیے, مگر اس کمرے میں نہ جائیے, لیجئے آپ گناہ سے بچ جائیں گے. یہ طریقے ہیں جس سے آدمی بچتا ہے گناہ سے اور اللہ والا ہو جاتا ہے. ایک صاحب نے حضرت والا کو لکھا کہ مجھ سے غیبت ہو جاتی ہے, میں غیبت کر بیٹھتا ہوں اپنے دوستوں کی اور اپنے جان پہچان والوں کی, غیبت کر لیتا ہوں, زبان کی حفاظت نہیں کر پاتا. حضرت والا کا جواب سنیے, دیکھیں یہ اللہ والے طریقے بتاتے ہیں, یہ طریقے اختیار کر لو تم گناہ سے بچ جاؤ گے. فرمایا آپ کے لیے غیبت کا علاج یہ ہے کہ آپ کسی کا ذکر خیر بھی نہ کریں, آپ کسی کا ذکر خیر بھی نہ کریں, یعنی اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ بھی یاد نہ کریں, بس آپ خاموش رہیے. کیا ضرورت آپ جی بہت اچھا آدمی ہے, بہت اچھا ہے فلاں, مگر لیکن مگر اس کے بعد جو بات ہوگی, مگر وہ یہ کرتا ہے, بس ختم ہو گئی, وہ ہو گئی. وہ شیطان پہلے اس پہ ڈالتا ہے چلو تعریف کرو, پھر ادھر لے جاتا ہے وہ. تو حضرت نے فرمایا آپ کسی کا ذکر خیر بھی نہ کریں, لیجئے یہ جواب ہو گیا, آپ کی زبان کی حفاظت ہوگی. آپ ان یہ اللہ والے طریقے بتاتے ہیں, انہیں طریقوں پر عمل کرو تم گناہوں سے بچ جاؤ گے, جب گناہ سے بچ جاؤ گے اللہ والے ہو جاؤ گے. اور جو گناہ سے نہیں بچتا, گناہ سے اس اپنی حفاظت نہیں کرتا, وہ بالکل ایسا ہے جیسے نماز تو پڑھ رہا ہے, کسی دن اس کی تلاوت کی ناغہ نہیں ہوتی, بلکہ اور میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں تہجد کی ناغہ نہیں ہوتی, اوادین اشراق اس کی نہیں چھوٹتی, سنت نوافل وہ پوری پڑتا ہے, تو وہ ایسا ہے جیسے بہت اچھی قوی غذائیں کھا رہا ہو, عمدہ پھل کھا رہا ہو, غذائیں قوی کھا رہا ہو, لیکن ان قوی غذاؤں کے ساتھ, خالص غذاؤں کے ساتھ اگر زہر بھی استعمال کر رہا ہو, تو ان قوی خالص اور عمدہ غذاؤں کا اور پھلوں کا اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا, بلکہ نقصان کا اندیشہ ہے اور مر جائے گا اگر غیر کھانا نہیں چھوڑے گا. اسی طرح کوئی شخص نماز تو پڑھتا ہے, تلاوت بھی اس کی نہیں چھوٹتی, تہجد بھی نہیں چھوٹتی, اوابین کی بھی پابندی کرتا ہے, نوافل بھی پوری پڑھتا ہے, تسبیحات اس کی پوری ہوتی ہیں, پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتا ہے, لیکن گناہ شرعی پردہ نہیں کرتا, شرعی پردہ نہیں کرتا. خالہ زاد بہنیں, ماموں زاد, جتنی بھی زاد بہنیں, خالہ زاد, ماموں زاد, پھپھی زاد, چچا زاد, تایا زاد, بھائی ٹھیک ہے یہ ہمارے رشتہ دار ہیں, مگر ان سے پردہ کرنا فرض ہے. اگر اللہ والا بننا ہے تو آپ کیجئے پردہ ان سے, یہی کام اللہ والوں کا ہے. آپ ان کے پاس جائیے, ان سے پوچھئے میں شرعی پردہ نہیں کرتا, آپ مجھے طریقہ بتائیے, وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے, اس طریقے کو اختیار کرنے آپ شرعی پردہ کرنے لگیں گے. اور ممانی اور چچی اور تائی, ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں مامی جان نے تو ہمیں یا بعض لوگ مومانی کہتے ہیں بعض لوگ مامی کہتے ہیں, بھائی کچھ بھی ہے وہ آپ کے لیے ان کا ان سے پردہ کرنا فرض ہے. چچی یا تائی ہے, تائی تائی جان, تایا جان کی اہلیہ کہتے ہیں جی ہماری انہوں نے تو ہمیں گود میں کھلایا پلایا تھا, کبھی کبھی ہم نے پیشاب بھی کر دیا تھا وہ بھی دھلایا تھا, تو ٹھیک ہے اس وقت کا حکم الگ تھا اب اللہ کا حکم الگ ہے, آپ پردہ کیجئے, فرض ہے پردہ, فرض فرض. اگر نہیں کریں گے تو اللہ والے کیسے بنیں گے؟ کوئی آدمی خوب غذائیں کھا رہا ہو اور یہ ان سے پردہ نہ کر رہا ہو, شرعی پردہ نہ کر رہا ہو, تو زہر کھا رہا ہے, غذاؤں کے ساتھ زہر کھا رہا ہے اور بالآخر مرے گا, تباہ ہوگا, برباد ہوگا. تو معلوم ہوا جس طرح قوی خالص طاقتور غذاؤں کے ساتھ آدمی زہر کا استعمال کر رہا ہو تو یہ خالص غذائیں اس کے کام نہیں آتی, زہر اپنا کام دکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص نماز, روزہ, ذکر, تلاوت, تسبیحات, تہجد پڑھ رہا ہو مگر ساتھ ساتھ یہ زبان کا گناہ, آنکھوں کا گناہ, شرعی پردہ نہ کرنا اور دل میں گندے خیالات پکانا, یہ چیزیں اس کے معمولات میں داخل ہوں تو یہ اس کو نماز اس کی بچا نہیں سکتی, تلاوت بچا نہیں سکے گی اسے, بلکہ یہی چیز غالب آئے گی, یہی چیز اور گناہ اس کو لے ڈوبیں گے. اس لیے نمبر ایک, اللہ والوں کے پاس جانے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے آدمی کے اندر ہمت پیدا ہو جاتی ہے, چونکہ وہ اہل ہمت ہیں, ہمت پیدا ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ کی بیٹری, اس کو میں سمجھاتا ہوں, پہلے آپ سمجھیے قرآن کریم سے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالی کی طرف سے, ان صحابہ کے درمیان آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے. صبر یصبروا کے معنی رکنے کے ہیں, ان کے درمیان آپ اپنے آپ کو, اپنے مبارک وجود کو روکے رکھیے. کن کے ساتھ؟ ان صحابہ کے ساتھ جو اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں اور وہ صرف اللہ ہی کو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہو جائے, ہم اللہ کے ہو جائیں. یریدون وجہ کا یہ مطلب ہے, اور یریدون وجہ سے ہی یہ مرید کا لفظ جو ہے نا, مرید کا لفظ وہ یہیں سے نکلا ہے, یریدون, یریدون وجہ, جو اللہ کا ارادہ رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ وہ اللہ کے ہونا چاہتے ہیں. یہ صحابہ اللہ کے ہونا چاہتے ہیں, اللہ کے بننا چاہتے ہیں. اور مرید کے معنی بھی یہی ہیں, مرید کے معنی ارادہ کرنے والا, جس نے اللہ کا ارادہ کیا ہو, یعنی جو اللہ کا بننا چاہتا ہو, اللہ کا بننے کا ارادہ کیا ہو, یہ مراد ہے. یہ مرید کا لفظ کوئی بدعت وغیرہ نہیں ہے, یہ قرآن سے نکلا ہوا لفظ ہے, یریدون وجہ سے. دیکھیے میں تصوف قرآن سے ثابت کر رہا ہوں, یریدون وجہ, جو صرف اللہ کو چاہتے ہیں, اللہ کے ہونا چاہتے ہیں, انہوں نے اللہ کا بننے کا ارادہ کر رکھا ہے, صبح و شام اللہ کو پکار رہے ہیں اسی نیت سے. آپ اس لیے ان کو اپنے درمیان, ان کے درمیان اے نبی آپ روکے رکھیے. یہ روکنے سے کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک وجود کو روکے رہنے سے کیا ہوگا صحابہ کے درمیان؟ اس کو مولانا روم نے واضح فرمایا. مولانا روم وہ شخصیت ہیں جن کی ولایت پر سب کا اتفاق ہے. وہ فرماتے ہیں, نے جداؤ دور چوں دن جو چوں دو تن بوت, کے ز دل تا دل یقین روزن بوت. فرماتے ہیں جب کچھ لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کے دلوں کے درمیان کھڑکیاں بن جاتی ہیں, کھڑکیاں. ان کے تن یعنی ان کے جسم تو جدا ہوتے ہیں لیکن دل جڑ جاتے ہیں اور دلوں میں کھڑکیاں بن جاتی ہیں, ایک دل سے دوسرے دل میں, دوسرے سے تیسرے میں کھڑکیاں بن جاتی ہیں. نے جداؤ دور چوں دو تن بوت, کہ ز دل تا دل یقین روزن بوت. یقیناً دلوں کے درمیان کھڑکیاں بن جاتی ہیں, ان کھڑکیوں کے ذریعے انوارات داخل ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اچھا اور ایک جگہ فرماتے ہیں, دوسری جگہ فرماتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ, متصل نبوت سفالے دو چراغ, نور شام ممزوج باشد در مساو. عجیب الفاظ سے فرماتے ہیں, کیا مثالوں سے واضح فرمایا ہمارے بزرگوں نے دین سمجھا دیا. فرمایا کہ جب کئی چراغ رکھے ہوئے ہوں تو ان چراغوں کا جسم تو الگ الگ ہوتا ہے, لیکن ان چراغوں سے جو روشنی نکل رہی ہوتی ہے وہ ملی جلی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس چراغ کی روشنی یہاں تک جا رہی ہے اس سے آگے نہیں جا رہی, اس چراغ کی روشنی صرف یہاں تک آ رہی ہے اس سے آگے نہیں ہے. نہیں نہیں, سارے چراغوں سے نکلنے والی روشنی آپس میں ملی جلی ہوتی ہے. تو مولانا روم فرماتے ہیں متصل نبوت سفالے دو چراغ, وہ جو چراغ کا پیالہ ہوتا ہے وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہوتے, لیکن ان کا جو نور ہے روشنی ہے, نور شام ممزوج باشد در مساو, وہ فضا میں ان کی روشنی ملی ہوئی ہوتی ہے. لہذا ایک آدمی کے اندر صبر کی خاصیت زیادہ ہے, دوسرے کے اندر نہیں ہے, اس کے اندر قناعت زیادہ ہے, ایک کے اندر شکر کی خاصیت زیادہ ہے, تیسرے کے اندر گویا خوش اخلاقی ہے, اس کے اندر نہیں ہے, تیسرے میں چوتھے میں نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی نے موتیا کا عطر لگایا, کسی نے گلاب کا لگایا, اور کسی نے چمیلی کا لگایا, کسی نے خس کا عطر لگایا. اب یہ چاروں مل گئے, چاروں خس کا, کوئی خس کا عطر لگا کے آیا, ایک چمیلی کا لگا کے آیا, ایک گلاب کا اور ایک موتیا کا. جب چاروں ملیں گے چاروں کی خوشبو آپس میں مکس ہو جائے گی, مل جائے گی, اور چاروں کو اپنی اپنی خوشبوؤں سے فائدہ پہنچے گا. اسی طریقے سے کہیں کسی کی صفت, کسی میں صبر کی صفت زیادہ ہوتی ہے, دوسرے میں کم ہوتی ہے, تیسرے میں شکر کی خاصیت زیادہ ہوتی ہے, چوتھے میں خوش اخلاقی زیادہ ہوتی ہے, اس میں سامنے والے میں کم ہوتی ہے, سب کو ایک دوسرے کی خاصیات سے اخلاق سے فائدہ پہنچتا ہے. لہذا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے مبارک وجود کو ان کے درمیان روکے رکھیے, تاکہ ان کے آپ کے وجود سے, آپ کے وجود کو جو اللہ کا تعلق حاصل ہے وہ اس کا اثر ان پر پڑے. چاہے تقریر نہ بھی کر رہے ہوں اللہ والے. دیکھیے ہمارے حضرت والا نے بہت مرتبہ یہ واقعہ بیان فرمایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے اکابر میں سے گزرے, اور حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے, فیصل آباد میں جو اس وقت اس کا نام لائل پور تھا, وہاں حضرت اعتکاف کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ. گرمی شدید تھی, ایک اسٹیشن سے سلیں برف کی لی گئیں اور ان کو ہوا کے رخ پر رکھا گیا. جب ہوا ٹکرا کر ٹرین چلی, ہوا ٹکرا کر اندر آنے لگی برف کی سلوں سے, تو اندر ٹھنڈک ہو گئی. حضرت شیخ تقریر نہیں فرماتے تھے, لوگ کہتے بھی تھے کہ حضرت شیخ تقریر نہیں فرماتے. اس دن مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج لوہا گرم ہے, آج ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے. جب ٹھنڈک ہو گئی, حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے پوچھا ہاں بھائی ٹھنڈک ہو گئی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں حضرت. کیسے ہو گئی؟ کہ برف رکھی تھی اس کی وجہ سے ہو گئی. فرمایا برف نے تقریر کی تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں, برف نے تقریر تو نہیں کی تھی. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی برف نے تقریر تو نہیں کی, لیکن برف کے اندر جو اللہ نے ٹھنڈک رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے برف میں ٹھنڈک, ورنہ برف میں کیا رکھا ہے, وہ تو اللہ نے اس میں ٹھنڈک رکھ دی. تو فرمایا جو برف میں اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈک رکھی ہے, تو اس برف کے آس پاس جو بیٹھ جائے گا اس ٹھنڈک کا فائدہ اس کو پہنچے گا, ٹھنڈک محسوس ہوگی اس کو. اسی طرح برف تقریر نہیں کرے گی, مگر برف کے اندر جو اللہ نے ٹھنڈک رکھ دی آس پاس بیٹھنے والوں کو ٹھنڈک ملے گی. اسی طرح حضرت شیخ تقریر نہیں فرماتے, مگر حضرت شیخ کے قلب کو جو اللہ کا تعلق حاصل ہے وہ ان کے پاس بیٹھنے والوں کو ان پر اس کا اثر پڑے گا. تم پاس بیٹھو ان کی صحبت اٹھاؤ, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ پارس پتھر اگر اس کو دیکھو بھائی نیت نہ باندھو, بھائی نیت نہ باندھو, ادھر نماز نہ پڑھو بھائی. تو پارس پتھر اگر وہ لوہا اس کو لگا دیا جائے, لوہے کو لگا دیا جائے تو وہ سونا بن جاتا ہے. تو ایک مرتبہ پارس پتھر سے لوہے کی ملاقات ہوئی. لوہے نے پوچھا, بھائی پارس پتھر معلوم ہوا ہے تم لوہے کو سونا بنا دیتے ہو, تو یہ کیسے بناتے ہو؟ تو پارس پتھر نے جواب دیا, یہ مت پوچھو, آؤ مجھ سے ٹچ ہو جاؤ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. مجھ سے ٹچ ہو کے دیکھو, یہ مت پوچھو کہ میں کیسے بناتا ہوں, بس ٹچ ہو جاؤ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. تو وہی جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ دیکھ کے چلنے کا راستہ نہیں ہے, چل کے دیکھنے کا راستہ ہے. چل کے دیکھیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دعا کے مانگنے کو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ایجاب اور سلب دونوں کو جمع فرما دیا اللہ تعالی نے. یہ راستہ چلائیے اے اللہ, یہ راستہ ہمیں چلائیے, یہ راستہ ہمیں نہ چلائیے. کتنی جامع دعا ہے یہ, کتنی جامع دعا ہے. ایجاب بھی ہے سلب بھی ہے کہ یہ راستہ چلائیے یہ نہ چلائیے. یہود اور نصارہ کے راستے سے ہمیں بچا لیجئے, منعم علیہم یعنی اللہ والوں کے راستے پر ہمیں چلا دیجئے. تو اب ثابت ہوا کہ یہ دعا چاہے نفلی نماز ہو, چاہے واجب نماز ہو, چاہے فرض نماز ہو, نفل نماز بھی نیت باندھنے سے پہلے, جیسے میں نے عرض کیا, نیت باندھنے سے پہلے نفل ہے, نیت باندھنے کے بعد وہ بھی واجب ہو جائے گی, اس کا مکمل کرنا واجب ہے. اگر کسی شخص نے مثال کے طور پر نیت توڑنی پڑی اس کو نفل نماز میں, شریعت کا مسئلہ بھی ہے. اگر تم نفل نماز پڑھ رہے ہو, والدہ نے بلا لیا تو نیت توڑو, جاؤ والدہ کا کام کرو. اور اگر فرض نماز یا واجب جیسے وتر ہے یا فرض نماز پڑھ رہے ہو تو اس کو مختصر کر دو, جلدی جلدی پڑھو اور جا کے والدہ سے پوچھو, اما جان کیا کام ہے, حکم فرمائیے. اور نفل نماز اگر توڑنی پڑ جائے, والدہ نے بلا لیا یا کوئی اور کام پیش آ گیا, تو توڑنی تو پڑی تھی مگر بعد میں کسی دوسرے موقع پر اس کو پورا کر لو, کیونکہ اس کا دہرانا واجب ہے, اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائے گا. اس لیے نفل نماز شروع کرنے سے پہلے نفل ہے, شروع کرنے کے بعد اس کا پورا کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے. تو بہرحال نفل ہو, فرض ہو, واجب ہو, سب میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اور سورہ فاتحہ میں یہ دعا موجود ہے. لہذا اس دعا کا مانگنا اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ مانگو اللہ والوں کے راستے کو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اور پناہ مانگو یہود اور نصارہ کے راستے سے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر پناہ مانگو. یہ پناہ مانگنا بھی واجب قرار دیا. جو اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں ان سے پناہ مانگنا واجب, اور جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں جن پر اللہ کے انعامات نازل ہوئے ان کا راستہ مانگنا واجب قرار دیا. سوچے تو صحیح بھائی, اسی لیے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جو اپنے وقت کے مجدد تھے, مجدد یہ بھی اللہ کا انعام ہے اس امت کے اوپر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا اللہ کی شان ہے. انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ اللہ نے منقطع فرما دیا, بند فرما دیا, لیکن ایک سلسلہ جاری رہے گا, ایک سلسلہ جاری رہے گا قیامت تک. اور وہ سلسلہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها. اللہ تعالیٰ اس امت کے نفع کے لام نفع کے لیے آتا ہے نا, ان اللہ یبعث لہذه الامہ, اللہ تعالیٰ اس امت کے فائدے کے لیے بھیجتے رہیں گے. کس کو بھیجتے رہیں گے؟ کب بھیجتے رہیں گے؟ ہر صدی کے آخر میں, ہر صدی کے آخر میں ایک ایسے مجدد کو بھیجیں گے جو دین کو نیا کر کے امت کے سامنے پیش کر دے گا. دیکھو یہ چیزیں جو تم کر رہے ہو یہ سب غلط ہیں, دین یہ ہے, جو صحیح دین ہے وہ یہ ہے. مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ دین کو بالکل غلط چیزوں سے پاک صاف کر کے امت کے سامنے پیش کر دے. جس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو دے کر گئے, اس طرح وہ صاف پاک صاف کر کے پیش کر دے امت کے سامنے کہ دین یہ ہے جو یہ میں پیش کر رہا ہوں, اور جو اس کے علاوہ ہے یہ دین نہیں ہے, یہ غلط چیزیں ہیں جو رائج ہو گئی ہیں. یہ مجدد کا کام ہوتا ہے. یہ مجدد بھیجے جاتے رہیں گے قیامت تک, ہر صدی کے آخر میں. اور اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ نے ایک ایسے مجدد سے ہمارا تعلق جوڑا ہے. ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری نور اللہ مرقدہ, جن کو 12 مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, 12 مرتبہ, اور ایک مرتبہ تو ایسی زیارت ہوئی تھی, یہ میں نے اپنے حضرت سے بارہا سنا ہے, ان گنت مرتبہ یہ سنا ہے کہ 12 مرتبہ ہمارے دادا شیخ کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی, اور ایک مرتبہ تو ایسی زیارت نصیب ہوئی کہ سرور عالم سید الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے جو سرخ سرخ ڈورے ہوتے ہیں یہ بھی نظر آ رہے تھے. حضرت ہمارے دادا شیخ نے عرض کیا, کیا اے اللہ کے رسول, کیا آج عبد الغنی نے آپ کو اچھی طرح دیکھ لیا؟ فرمایا, ہاں عبد الغنی, آج تم نے ہمیں بہت اچھی طرح دیکھ لیا. کہ مبارک آنکھوں کے سرخ سرخ ڈورے جو رگیں ہوتی ہیں باریک باریک یہ بھی نظر آ رہی تھی. کتنے قریب سے دیکھا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. اور ایک مرتبہ حضرت نے ایک دیہاتی کو ڈانٹ دیا, دیہاتی کو. اب ڈانٹ کر حضرت اپنے گاؤں جا رہے تھے, پھول پور حضرت کا گاؤں تھا. اپنے اتنے پریشان ہوئے کہ راستہ بھول گئے کہ میں نے اس دیہاتی کو نہ جانے کیا کیا کہہ دیا. تو واپس ہوئے, وہ راستہ بھول گئے وہ جہاں وہ رہتا تھا. خیر کسی طرح پہنچے, کسی نے کہا بھی کہ حضرت یہ دیہاتی لوگ ہیں, جب تک ان کو 10 ڈنڈے نہ لگائے گئے یہ سمجھتے نہیں بات کو, آپ کیا اس سے معافی مانگنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا, نہیں, قیامت کے دن مجھے حساب دینا ہے. اس دیہاتی کے پاس پہنچے, اس سے کہا, بھائی میں نے تمہیں کچھ زیادہ باتیں کہہ دی, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. اس نے کہا, حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں, آپ مجھ سے یہ باتیں نہ کہلوائیے, میری زبان سے یہ نہ کہلوائیے. فرمایا, نہیں, میں تمہارے پاس سے ہٹوں گا ہی نہیں, جب تک تم یہ الفاظ نہیں کہہ دو گے میں تمہارے پاس سے نہیں ہٹوں گا. اس نے کہا, حضرت اچھا, اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کیا. جب اس نے یہ بات کہہ دی, حضرت کو سکون ہوا, پھر حضرت اپنے گاؤں واپس ہوئے. بس وہ رات جب سوئے ہیں اس رات کو, تو خواب میں دیکھا کہ ایک کشتی میں سوار ہیں, دوسری کشتی میں سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت علی سوار ہیں, اور ایک کشتی میں حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمت اللہ علیہ سوار ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ علی, عبد الغنی کی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت عبد الغنی پھولپوری رحمت اللہ علیہ کی کشتی کو پکڑ کے قریب کھینچا اور حضور کی کشتی سے ملا دیا. فرمایا, اس کشتی کے ملنے سے جو کھٹ کی آواز آئی ہے وہ آج تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے. کشتیوں کے دونوں ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوئی کھٹ کی, وہ آج تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے. اور حضرت شاعر نہیں تھے, مگر اس وقت یہ شعر کہا اس موقع پر, مصطرب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو. یہ شعر کہا اس وقت. تو حضرت نے 12 مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی. تو فرماتے ہیں, حضرت والا نے فرمایا, ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمت اللہ علیہ, جو صرف 8 سال چھوٹے تھے ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ, تو دونوں اکیلے تھے. حضرت نے عرض کیا کہ حضرت, لوگ علماء آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو مجدد بنایا ہے, جو حدیث میں آیا ہے کہ ایک مجدد اللہ بھیجیں گے ہر صدی کے آخر میں, اور علماء کا خیال آپ کے بارے میں ہے کہ اس وقت کے مجدد آپ ہیں, کیا واقعی آپ مجدد ہیں؟ اللہ نے آپ کو مجدد بنایا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ایک بھینس سے اس کے بچے نے پوچھا کہ ماری ماں پدمنی کسے کہے ہیں, تو بھینس نے جواب دیا چپ چپ چپ, لوگوں کا خیال میرے ہی بارے میں ہے. تو حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, حضرت آپ ہمیں اشاروں کنایوں سے نہ بتائیے, واضح طور پہ بتا دیجئے کہ کیا اللہ نے آپ کو مجدد بنایا ہے, آپ واقعی مجدد ہیں؟ فرمایا ہاں بھائی, اللہ نے مجھے مجدد بنایا ہے, اور ایسا مجدد بنایا ہے کہ اب میرے بعد کے آنے والے جتنے مجدد ہیں سب میری تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر مجدد بنیں گے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے ہمارا تعلق ایسے مجدد کے سلسلے سے جوڑا ہے. یہ بعد کے آنے والے جتنے مجدد ہیں وہ سب اسی مجدد اعظم حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر مجدد بنے. تو اللہ نے نبوت کا سلسلہ تو بند فرما دیا, مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اس امت کی خاطر. ان اللہ یبعث لہذہ الامہ, لام نفع کے لیے آتا ہے, اس امت کے فائدے کے لیے اللہ بھیجتے رہیں گے. اس مجدد کا قول میں نقل کر رہا ہوں جس کو اللہ نے مجدد اعظم بنایا تھا. یہ اتنی باتیں تمہید تھیں, اب میں نقل کرتا ہوں. مجدد کا قول, جو عمل کرے گا فائدہ اٹھائے گا, جو عمل نہ کرے گا نقصان اٹھائے گا. فرمایا کہ میرے نزدیک کسی اللہ والے کی صحبت اٹھانا, کسی اللہ والے کی غلامی اختیار کرنا فرض عین ہے. فرض عین, جس طرح نماز پڑھنا فرض عین ہے, روزہ رکھنا رمضان کا فرض عین ہے, زکات دینا فرض عین ہے, حج کرنا جس پر حج فرض ہو جائے فرض عین ہے, اسی طرح کسی اللہ والے کی صحبت اٹھانا فرض عین ہے. کیوں بھائی؟ قرآن اب سنیے کیوں فرض عین ہے. میں بتا بھی دوں, کبھی کوئی کہے کہاں سے ہو گیا فرض عین. پانچ چار آیتیں میں نے پڑھی تھیں. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس, وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتہ, مجھ سے فرمانے لگے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا, ان کے پاس تو ایک صاحب کہہ رہے تھے تو انہوں نے سن لیا کہ ان کے پاس تو ایک ہی آیت ہے, ایک ہی آیت ہے ان کے پاس بس, یہ کونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک آیت نہیں ہے بھائی, ایک آیت نہیں ہے. سنیے اب, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. امر کا صیغہ ہے کونوا, اتقوا امر کا صیغہ ہے, کونوا امر کا صیغہ ہے, اور الامر للوجوب, امر جو ہے واجب ہوتا ہے, واجب وجوب کے لیے آتا ہے, اور واجب کو فرض کہنا جائز ہے. یہ فتاوی شامیہ میں مسئلہ لکھا ہوا ہے, واجب کو فرض کہنا جائز ہے, بلکہ فرض کہا جا سکتا ہے. لو فرض عین ہو گیا, ہو گیا فرض, بس ختم ہو گئی بات. دوسری جگہ, دوسری آیت کون سی تلاوت کی تھی بھائی میں نے؟ وتبع سبیل من اناب الیہ, یہ بھی امر کا صیغہ, وتبع امر کا صیغہ ہے. اتباع کرو ایسے شخص کے راستے کا جو اللہ والا ہو, اللہ کی طرف جھکاؤ رکھتا ہو. یہاں سے بھی واجب اور یہ فرض ہو گیا, کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنا. دو آیتیں ہو گئیں, اور کوئی قرینہ اس صارفہ موجود نہیں. دیکھو علماء یہاں موجود ہیں, ان کی مناسبت سے ایک بات اور کہتا ہوں, کوئی قرینہ اس صارفہ یہاں موجود نہیں جو اس بات کا تعین کرے کہ واجب نہیں ہے یہ. چونکہ قرینہ اس صارفہ موجود نہیں اس لیے واجب ہے. الامر للوجوب, وہ اپنی جگہ قائم رہے گا. دو آیتیں ہو گئیں. تیسری آیت, اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی, جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی, اللہ والا بنا دیا جن لوگوں کو, ان کے راستے کی اتباع کرو, ان کی ہدایت کی اتباع کرو, اقتدا کرو. یہاں بھی واجب, فبہداہ مقتدی, اقتدی امر کا صیغہ ہے. تین آیتیں ہو گئیں. چوتھی آیت, الرحمن فاسأل به خبيرا, الرحمن فاسأل به خبيرا. رحمان کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں, کسی باخبر سے پوچھو, سوال کرو, سوالی بن جاؤ, کسی باخبر کے سوالی بن جاؤ اگر اس کی محبت سیکھنی ہے, کسی رحمان کی یعنی اللہ تعالی کی. تو فاسأل, فاسأل امر کا صیغہ ہے. لو جی امر کا صیغہ ہے, یہ بھی واجب ہوا اور واجب کو فرض کہا جاتا ہے, یہ بھی امر ہے. الرحمن فاسأل به خبيرا, ٹھیک ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انعام کیا ہے اس کا, کسی اللہ والے کا دامن تھام لوگے, واجب تو ہے, فرض تو ہے, لیکن انعام بھی ہے. فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہم تمام انسانوں کو ان لوگوں کے ساتھ بلائیں گے جن کو انہوں نے اپنا امام بنایا ہوگا. ہاں ہائے ہائے ہائے, پھر اس دن پتہ چلے گا کسی سیاستدان کو امام بنایا تھا, وہ جا رہا ہے جس طرف تم بھی جاؤ اسی طرف, چلو نکلو یہاں سے, ٹھڈے لگائے جائیں گے, دھکے لگائے ہیں, وجاء کل نفس معها سائق وشهید, خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ذلت کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا, کیا کس کو ہم نے اپنا امام اور بڑا بنایا تھا, ذرا سوچ کے بناؤ بھائی. لہذا اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہم ہر شخص کو کل اناس بامامہم اس کے امام کے ساتھ اس کو بلائیں گے, آ جاؤ جس امام کے پیچھے تم چلے تھے, جس کو اپنا مقتدا تم نے بنایا تھا, آؤ آپ اسی کے پیچھے جاؤ, وہ جہاں جا رہا ہے تمہیں بھی وہیں جانا پڑے گا, اگر وہ جنت میں جا رہا ہے تو تم بھی جنت میں, اگر خدا نہ خواستہ وہ جہنمی تھا تم بھی وہیں جاؤ بھائی. اور جنتی کون ہے, جو جنت والے راستے پر چل رہا ہوں. میرے شیخ حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا جو اس دور میں, میں سندھی ہوں, میں پنجابی ہوں تو افضل ہوں, میں سندھی ہوں تو افضل ہوں, میں مہاجر ہوں تو افضل ہوں, لسانیت صوبائیت کے معاملے میں وہ کلام کرے اور اپنے آپ کو افضل سمجھے, دوسروں کو حقیر سمجھے لسانیت اور صوبائیت کی وجہ سے, فرمایا یہ جنتی شخص نہیں ہے, کیونکہ جنت میں کوئی زبان نہیں سوائے عربی کے, ایک زبان ہے وہاں عربی, ہم سب عربی بولیں گے جنت میں. کیسا, آج کل تو کوئی سندھی بولتا ہے, کوئی گجراتی بولتا ہے, لیکن وہاں سب کہیں گے السلام علیکم کیف حالکم, طیب, وہ کہے گا طیب. کتنا مزہ آئے گا جب ہم سب عربی بول رہے ہوں گے, ایک زبان ہے عربی, اور بلکہ جنت میں کیا مرنے کے بعد سب کی زبان عربی ہو. ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب ہیں کراچی میں, تبلیغ کے اکابر میں سے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, جب وہ لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں ہوتے تھے کوئی مریض مرنے کے قریب ہوتا تھا وہ جاتے تھے اس کو کلمہ پڑھاتے تھے. ایسے ڈاکٹر کم ہیں بھائی, ایسے ڈاکٹر تو بہت ہیں جو جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ان کا جذبہ سر آنکھوں پر, مگر ان کو یہی یاد نہیں آتا کہ اس کو کلمہ تو پڑھا دیں, بیچارہ مرنے کے قریب ہے کلمہ پڑھا دیں, نہیں جان تو بچاتے ہیں, ایسے ڈاکٹر بہت ہیں, ایسے ڈاکٹر کم ہیں جو جان بھی بچاتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھاتے ہیں, تو کلمہ پڑھایا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ 90% مریض ایسے ہوتے تھے جن کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا, دوسری باتیں کر رہے ہیں, ارے یہ کر دو وہ کر دو, ارے اس کو فلاں کو اتنا دینا, یہ کرنا, اس کو جائیداد میں اتنا حصہ دینا, اس سے اتنے پیسے, اور کلمہ ان کی زبان سے نہیں نکلتا تھا, یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بھائی جیسی زندگی گزاریں گے موت ویسی آئے گی, یہ ہم چھوڑ دیں سمجھنا کہ ہم کلمہ پڑھ لیں گے, نہیں کلمہ پڑھنا اختیار میں نہیں ہے, یہاں اس وقت اختیار ہے, آپ تقوی اختیار کیجئے تو کلمہ نصیب ہوگا. اور فرمایا ایک بات اور فرمائی کہ جب اردو میں بولتا تھا کسی مرنے کے قریب شخص سے اردو بولتا تھا, اس کو اردو اتنی سمجھ میں نہیں آتی تھی جتنی عربی سمجھ میں آتی تھی, عربی میں بولتا تھا تو وہ سمجھ جاتا تھا, تو مرنے کے قریب سے ہی عربی سمجھ میں آنے لگتی ہے, مرنے کے بعد تو سب کی زبان عربی, مرتے ہی سب کی زبان عربی ہو جائے گی. خبر میں سوال لو کیا اردو میں ہوگا, تمہارا دین کیا ہے, مر ربو کا تمہارا رب کون ہے, وما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے, وما تقول فی ھذا الرجل اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں, یہ عربی میں پوچھے جائیں گے نا, اردو میں سندھی میں نہیں پوچھے جائیں گے, یہ انگریزی میں نہیں پوچھے جائیں گے, عربی میں پوچھے جائیں گے, اور وہ عربی سمجھے گا وہ قبر والا اور جواب دے گا, مرنے کے بعد سب کی زبان عربی. تو یہاں جو لسانیت پر جان دے رہے ہیں اور بلا رہے ہیں لوگوں کو اور قومیت پر اور صوبائیت پر, تو جنت میں کوئی قوم ہے کوئی صوبہ ہے, جنت میں سب ایک قوم ہوں گے اور وہ مسلمان, بس ایک قوم ایمان والے. اور جنت میں کوئی صوبہ ہے بھائی, کوئی صوبہ ہے, جنت کے سامنے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں, ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی, 10 گنا بڑی اس دنیا سے, اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو ملے گی. مگر وہ اتنی بڑی جائیداد میں کوئی صوبہ نہیں ہوگا, وہ سلطنت ہوگی پوری مگر صوبہ کوئی نہیں ہوگا. تو یہاں جو صوبائیت کی باتیں کر رہے ہیں وہ جنتی نہیں, جنتی وہی ہے جو ایمان کی بات کرے, جو اللہ کی بات کرے اللہ کی محبت کی, جو ایک کلمے کی بات کرے وہ جنتی ہے. وہ اللہ والے ہیں, ان اللہ والوں کو تلاش کر کے ان کے پاس رہیں, ان کو اپنے یہ بھی دیکھ لیں کہ اس نے کسی اللہ والے کی صحبت اٹھائی ہے. کیونکہ پہلے آدمی بیٹا بنتا ہے پھر باپ بنتا ہے, پہلے آدمی کسی کا بیٹا بنتا ہے پھر باپ بنتا ہے. بیٹا بنے بغیر کوئی باپ نہیں بنا آج تک دنیا میں, پہلے بیٹا بننا پڑتا ہے. یعنی آپ پہلے چھوٹے بنیے پھر آپ بڑے بنیں گے. جو خود چھوٹا کبھی بنا نہ ہو کسی کے سامنے, اور کسی کا روحانی بیٹا نہ بنا ہو, وہ روحانی باپ کیسے بن جائے بھائی؟ لہذا آپ کسی ایسے شخص کا دامن نہ تھامیے جس نے کسی اللہ والے کا دامن نہ تھاما ہو. کیونکہ ہمارا تو سلسلہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر, ہم اب بھی ثابت کر سکتے ہیں, ہم بیت ہوئے اپنے شیخ سے, وہ اپنے شیخ سے, اور یہ سلسلہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ناموں کے ساتھ محفوظ ہے الحمدللہ. دیکھ لیجئے مناجات مقبول اٹھا کر, یہ سلسلہ وہ سلسلہ ہے الحمدللہ. جو اب اس سلسلے سے جو جڑا ہوا ہو اس کو تلاش کیجئے جس سے آپ کی مناسبت ہو, اور اس کو بتائیے میں کانوں کی حفاظت نہیں کر پاتا, زبان کی حفاظت نہیں ہوتی, آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی, دل کی حفاظت نہیں ہوتی, شرعی پردہ میں نہیں کر پا رہا, فلاں گناہ میرے اندر ہے, فلاں خرابی میرے اندر ہے, یہ میں کیسے بچوں؟ وہ آپ کو طریقے بتائیں گے. جیسے میں نے ابھی بتایا نا, ٹی وی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے آپ اس کمرے میں نہ جائیے, غیبت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کسی کا ذکر خیر بھی نہ کریں, بس آپ بچ جائیں گے. ایک صاحب نے حضرت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ کو لکھا, مجھے ایک صاحب سے حسد ہو گیا, اب مجھے علاج بتائیے میں کیا کروں. حضرت نے علاج بتایا. اب دیکھیے اللہ والوں کا یہ کام ہے, حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. کما تقتل النار الحطب, جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے ایسے حسد ساری نیکیاں ختم کر دیتا ہے. حضرت نے طریقہ بتایا, جہاں اس شخص سے آپ کی ملاقات ہو جائے جس سے آپ کو حسد ہوا ہے آپ سلام میں پہل کریں, سلام پہلے آپ کیجئے. نمبر دو, غیبوبت میں اس کے لیے دعا کیجئے, جب آپ تنہائی میں اس کے لیے دعا کیجئے, اللہ اس کی حفاظت فرما, اس پہ خوب اس کی دعا کیجئے اس کے حق. نمبر تین, لوگوں سے اس کی تعریف کیجئے, بڑا اچھا آدمی ہے, بہت اچھا آدمی ہے. نمبر چار, گاہے گاہے اس کو ہدیہ دیجئے, ہدیہ پیش کیا کیجئے. نمبر پانچ, جب سفر پہ جائیں تو اس سے ملاقات کر کے جائیں, جب سفر سے واپس آئیں تو بھی اس سے ملاقات کریں, یہ پانچ کام کریں. انہوں نے پانچوں کام کیے, خط آیا دوبارہ حضرت کے پاس, حضرت اس کا حسد کم ہونا شروع ہو گیا. حضرت نے فرمایا وہی پانچ اعمال جاری رکھیے. اس نے وہ جاری رکھے, عمل جاری رکھا. ایک وقت آیا کہ اس شخص نے خط لکھا, اسی شخص نے, کہ حضرت جتنا حسد تھا اب اتنی ہی محبت ہے. لیجئے یہ طریقے ہیں, اللہ والے یہ طریقے بتا دیتے ہیں آپ گناہ سے اس طرح بچیں, آپ اللہ والے ہو جائیں گے. آپ ان کو یہ بتائیے, بس یہی طریقہ ہے. یہ میں نے دونوں چیزیں عرض کر دی, کسی اللہ والے کی صحبت اٹھانا فرض عین ہے. قرآن کریم کی آیات جو وجوب پر دلالت کرتی ہیں اور وجوب فرض پر دلالت کرتا ہے, لہذا کسی اللہ والے کی صحبت اس وقت فرض عین ہے. اس کو بتانا اپنی بیماریوں کا اور اس سے علاج کرانا یہ بھی فرض ہوا. اس کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمت حاصل ہوگی. جیسے آپ کی گاڑی کی بیٹری فیل ہو گئی, آپ گیرج میں لے گئے اس کو کسی میکینک کے پاس, وہ صحیح بیٹری سے آپ کی خراب بیٹری کے تار جوڑے گا, تار لگا دے گا اسے. وہ تو تھوڑی دیر کے اندر وہ صحیح والی بیٹری کے ساتھ جوڑ دیا گیا, خراب بیٹری کو وہ بیٹری چارج ہو گئی. بس یہی ہے ہماری, ہم کسی اللہ والے سے تعلق جوڑیں, دل سے تار ملا لیجئے, دل سے دل ملا لیجئے, تار خود ہی لگ جائے گا, اللہ تعالیٰ لگا دیں گے, تعلق جوڑ دیں گے. بس آپ کی بیٹری, آپ کے دل کی بیٹری بھی چارج ہو جائے گی, آپ کے دل میں بھی ہمت آ جائے گی نفس اور شیطان سے مقابلہ کرنے کی. بس یہی ہے, میں آپ کو مثال سے بھی سمجھا رہا ہوں اور قرآن و حدیث سے بھی سمجھا رہا ہوں, بس سمجھ لیجئے. اور حدیث جو میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, سائل العلماء, علماء سے مفتی حضرات سے مسئلے پوچھو. حضور فرمانے علماء اور مفتی حضرات سے مسائل پوچھو. نماز میں اگر یہ ہو گیا تو کیا کرنا پڑے گا, کوئی غلطی ہو گئی کیا ہوگا, مسائل پوچھو روزے کے, زکات کے. وجالس الکبرا, اور جو بڑے سفید داڑیوں والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا کرو, ان سے تجربے کی باتیں پتہ چلیں گی. حضور فرمانے وجالس الکبرا, بڑوں کے ساتھ بیٹھو, سفید داڑھی والوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ, بڑی عمر والوں کے ساتھ, ان سے تجربے کی باتیں پتہ چلیں گی. اور نمبر تین فرمایا وخالف الحکماء, اور جن کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی ہے یعنی اللہ والے ہیں, ان کے ساتھ تو گھل مل جاؤ, گھل مل جاؤ, خوب زبردست تعلق قائم کرو. یہ ہے حضور نے فرمایا, یہاں بھی امر کا صیغہ ہے وخالفو, خالفہم حتی تکونو مثلہم. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا گھل مل جاؤ کہ تم ان کے جیسے ہو جاؤ, ان کے جیسے بن جاؤ, اتنا گھل مل جاؤ کہ ان کے جیسے بن جاؤ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.